الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. یہ باب قائم کیا ہے اللہ کے راستے میں جو چیز خرچ کی جائے وہ چیز ہو جو خرچ کرنے والے کو اپنی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، جو آپ کی زیادہ سے زیادہ محبوب چیز آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے. وہ من الجید، اور عمدہ چیز بھی ہونی چاہیے، محبوب بھی ہو اور عمدہ ہو. اس سلسلے میں انہوں نے دو آیتیں پیش کی ہیں. پہلی: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کامل نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ خرچ کرو اس مال میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی جو مال تمہیں پسند ہے، محبوب ہے، جس کے ساتھ تم کو سب سے زیادہ محبت ہے، اس مال کو جب تک کہ خرچ نہیں کرو گے کامل طور پر تمہیں نیکی حاصل نہیں ہوگی. چنانچہ اسی سلسلے میں روایت پیش کریں گے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا کہ وہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آ رہا ہے اندر، ان کے علاوہ اور بھی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے واقعات کتابوں میں ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور میرے علم میں آئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میں نے سوچا کہ میرے پاس جو مال ہے اس میں مجھے سب سے زیادہ محبوب کیا ہے. تو کہا، میری ایک باندی تھی مرجانہ نام کی جو مجھے بڑی محبوب تھی، تو میں نے اس کو اللہ کے واسطے آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد ویسے اللہ کے لیے جب آزاد کر دیا مقصد حاصل ہو گیا، کہ آزاد کرنے کے بعد اگر میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کر سکتا تھا. لیکن اس صورت میں یہ ہوتا کہ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اپنی ملکیت سے نکال دی ہے صورتاً اس کو دوبارہ اپنے پاس لانا پایا جاتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نوبت بھی نہ ہوئی اس لیے اس بانی کا نکاح اپنے غلام نافع کے ساتھ کرا دیا آزاد کرنے کے بعد تاکہ اس کی بھی نوبت نہ ہو. ایک اور واقعہ ان سے منقول ہے. ایک مرتبہ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی آیت پر گزرے تو نماز ہی کی حالت میں ایک بانی جو انہیں زیادہ محبوب تھی اشارے سے اس کو آزاد کر دیا. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنا یہ تو انہی حضرات کا کام تھا. یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے چنا تھا اور وہ اس کا حق رکھتے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ جلولہ کی باندیوں میں سے کوئی اچھی باندی خرید کر میرے لیے بھیجو. چنانچہ ایک بہت قیمتی اور حسین باندی خرید کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجی. جب وہ آپ کے پاس پہنچی تو ہے کہ آپ اس کو اپنے قریب بلایا اور اس کے بعد پھر یہ آیت پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اور اس کو آزاد کر دیا. محمد ابن منقدیر کہتے ہیں کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا گھوڑا لے کر حاضر ہوئے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے مال میں یہ گھوڑا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور چونکہ باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اس لیے میں یہ گھوڑا اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں, آپ اس کو قبول فرما لیں. آپ نے لے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے بعد یہ گھوڑا ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. یہ دیکھ کر ان کے چہرے پر کچھ تغیر سا آیا, دل میں شاید یہ خیال آیا کہ یہ عجیب معاملہ ہوا کہ باپ کے پاس سے نکل کر بیٹے کے پاس گیا, گھر کا گھر میں ہی رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے چہرے کے آثار کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا, اب مجھے اختیار ہے میں چاہے تو تمہارے بیٹے کے دوں کسی اور کو دوں, تمہیں اب اس کی وجہ سے کوئی گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ شکر کثرت سے خرید کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے, صدقہ کرتے تھے. ان کے غلام نے کہا ایک مرتبہ کہ آپ یہ شکر خرید کر دیتے ہیں اس کے بجائے کھانا خرید کر کے دیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. کہ بات تو تیری صحیح ہے لیکن قرآن میں باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تو ہبو نو, مجھے شکر بہت پسند ہے اس لیے میں خرید کر کے اس کا سجدہ کرتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر عمل کا کیسا جذبہ اور اہتمام. قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں مقام ربضہ میں وہ ایک دیہاتی علاقہ تھا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں منتقل ہو گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ان کو ہدایت بھی کی تھی. جس زمانے میں وہ وہاں رہتے تھے تو وہ قبیلہ بنو سلیم کا آدمی کہتا ہے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ ان کے اونٹ ایک جو آدمی سنبھال رہا ہے وہ ذرا معمر ہے اور کمزور ہے اور میرا جی چاہتا تھا کہ حضرت کی خدمت میں رہوں تو میں نے درخواست کی کہ حضرت مجھے آپ اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت دیجئے, یہ اونٹ جو آپ کا آپ کے اونٹوں کو سنبھال رہا ہے آدمی میں اس میں مدد بھی کروں گا اور آپ سے استفادہ بھی کروں گا. تو اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی میرا دوست تو وہی ہے جو میری بات مانے, اگر تم میری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو تو میں اپنے پاس رکھنے کے واسطے تم کو اجازت دیتا ہوں ورنہ یہاں سے چلے جاؤ. کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میری خواہش یہ ہے کہ جب میں کسی کو دینے کے لیے کوئی چیز مانگوں تو میرے مال میں جو سب سے بہتر ہو وہ مجھے لا کر کے دینا. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ان کی اس ہدایت پر عمل کرتا رہا. ایک مرتبہ ان کو معلوم ہوا کہ فلاں چشمے کے پاس پانی کا چشمہ تھا, وہاں جو لوگ آباد ہیں, جو گھرانے ہیں, وہ کھانے پینے کی تکلیف میں مبتلا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے اونٹوں میں سے اونٹ لاؤ. تب میں گیا تو ان اونٹوں میں ایک نر اونٹ سب سے بڑھیا تھا, بہت سدھایا ہوا, بہت قیمتی. تو اور کوئی نر اونٹ تھا بھی نہیں. تو میں نے یوں سوچا کہ یہ اگر دے دیا جائے گا تو نر اونٹ کی جو ضرورت رہتی ہے جفتی وغیرہ کی وہ پوری نہیں ہوگی. اس لیے میں نے اس کو چھوڑ کر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک اونٹنی تھی بہت بڑھیا, لیکن اس سے کم درجہ کی, وہ لا کر کے پیش کی. تو ان کی نظر اس اونٹ کے اوپر پڑی تو مجھے فرمانے لگے کہ تو نے میرے ساتھ خیانت کی. تو کہا میں فوراً جا کر کے اونٹنی کو رکھ کر اس اونٹ کو لے کر کے آیا. اور پھر انہوں نے کہا بھائی دو آدمی ایسے ہیں جو میرے کہنے کے مطابق نیکی کے کام میں شریک ہوں. کہا ہاں, دو آدمی آگے بڑھ گئے, جلدی سے اس اونٹ کو ذبح کرو اور جو ہے یہ وہ اس پانی کے چشمے کے پاس جتنے گھرانے رہتے ہیں اتنے اس کے ٹکڑے کرو, ایک میرے گھر کا بھی ایک حصہ اتنا ہی برابر کا لگا لینا, زیادہ نہیں, اور ان میں تقسیم کر دو. چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق اس کو ذبح کیا اور تقسیم کیا. پھر کہا مجھے بلایا انہوں نے کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر میری بات بھول گئے تھے اور بھول کر کے ایسا کیا تب تو معذور ہو تم, یا جان بوجھ کر کیا. تو کہا میں نے جواب میں عرض کیا کہ میں بھولا نہیں تھا, آپ کی بات یاد تھی. تو کہا پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا آپ کی ضرورت کے پیشے نظر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ دے دیا جائے گا تو کہا میری ضرورت کے تم نے ایسا کیا؟ کہا ہاں. کہا میری ضرورت تو یہ ہے میں جب اکیلا قبر کے گھڑے میں ڈال دیا جاؤں گا اس وقت تو میری محتاجی سے بڑھ کر کوئی اور محتاجی نہیں ہوگی. تو میری ضرورت کا اگر تم خیال کرتے تو وہی لاتے جو میں نے پہلے سے تم کو ہدایت کی. پھر کہنے لگے دیکھ تمہارے مال میں تین پارٹنر ہیں شریک. ایک تو مقدر تقدیر جو ہے نا, وہ آدمی کے مال میں سے اپنا حصہ نکال لیتی ہے. بہت سی مرتبہ ہم سوچتے ہیں پیسے لکھے فلانے کام میں آئیں گے, چرا لیا, کوئی چور چوری کر کے لے گیا, سیلاب کوئی چیز رکھ لی, سیلاب آیا بہ گئی. اور مطلب یہ کہ تقدیر کی وجہ سے وہ چیزیں آدمی کے ہاتھ سے نکلتے. ایک تو تمہارا شریک مقدر ہے, بہت سی مرتبہ تم اپنی ضرورت کی سمجھ کر کے اس کو رکھتے ہو اور تقدیر آ کر کے اس کو تمہارے ہاتھ سے کسی بھی بہانے سے کوئی لوٹ لیا, کوئی چوری کر گیا, کوئی اور شکلیں پیدا ہوئی, آگ لگ گئی, جل گیا, اس میں لے جاتی. دوسرا تمہارا وارث, وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب یہ مرے, قبر میں جائے اور میرے ہاتھ میں آوے. اور تیسرے تم اس دن شریک ہو. تو تم تمام شریکوں میں سب سے زیادہ کم حصہ لینے والے مت بنیو. جب بھی دل میں آوے فوراً اس کو خرچہ کر کے جمع کرا دو, اگر رہنے دو گے تو وہ تمہارے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ان کو انہوں نے اس پر ہدایت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پرندے کا گوشت پیش کیا گیا, آپ کو پسند نہیں تھا تو آپ نے اس کو تناول نہیں فرمایا اور کسی دوسرے کو منع بھی نہیں کیا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ میں فقیروں کو دے دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتی ہو اس کو دینے کی بات کیوں کرتی ہو؟ تو بہرحال حضرات صحابہ کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم حقیقی طور پر کامل نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم تمہاری محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرو. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو خرچہ کریں گے وہی ہمارے لیے جمع ہو جائے گا, یہاں رکھا رہے گا, وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. جہاں آدمی کا انتقال ہوتا ہے نا, تو حدیث میں ہے کہ فرشتے پوچھتے ماں قدم, اس نے آگے کیا بھیجا, اور لوگ پوچھتے ماں خر کیا چھوڑ کے جا رہا ہے. تو لوگ تو یہی دیکھیں گے, وہ اپنا وہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا, کوئی ہے جس کو دوسروں کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ جواب میں حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ایسا کون ہوگا جس کو دوسروں کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو, ہر ایک کو اپنا مال محبوب ہوتا ہے. تو کہا کہ بھائی اپنا تو وہی ہے جو تم نے کھایا پیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جمع کرا دیا, باقی جو تم چھوڑ کر کے جاؤ گے وہ تو دوسروں کا ہے, وارثوں کا ہے. حقیقت تو یہ ہے, اس حقیقت کو آدمی سمجھتا نہیں. خود کما رہا ہے, خود کمایا, خود اس کا مالک ہے, خود اس میں تصرف کر سکتا ہے, تو بھی خرچ کرتا نہیں. اور سوچتا کیا ہے, میرے مرنے کے بعد میرے بچے دیں گے میرے لیے. ارے اللہ کے بندے, تو نے خود کمایا, تو اس کا مالک تھا, تو اس میں اپنی مرضی سے جو چاہتا تصرف کر سکتا تھا, تو نے تو کیا نہیں. اب تیرے مرنے کے بعد یہ امید رکھتا ہے کہ تیری اولاد اس میں سے تیرے لیے خرچ کرے گی؟ کون کرتا ہے؟ کسی باپ کا انتقال ہو جائے, کروڑوں کی ملکت چھوڑ کر کے جاتا ہے, تو بچے اگر اولاد بہت بہت کچھ فیصلے کر کے کچھ خرچہ کرنے کی بات کرے گی تو ایک دو فیصد, ایک دو ٹکے اس کے لیے خرچ کرے گی, وہ بھی ایسا سمجھیں گے جیسے باپ پر بڑا احسان کیا, حالانکہ یہ سارا مال وہی کما کر چھوڑ کر کے گیا تھا, تو ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. یہ بالکل تو یہ تھا, اپنی چیز تھی, خود خرچ کر سکتا تھا, جب اس نے خود اپنے لیے خرچ نہیں کی تو یہ کیا خرچ کریں گے اس کے واسطے. دوبارہ ایک تو یہ, دوسری بات دوسرا کہا تھا کہ عمدہ چیز ہونی چاہیے. اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیت, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, کہ ایمان والو تم نے جو کمایا اور حاصل کیا ہے اس میں جو عمدہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. طیب لفظ جو ہے عربی زبان میں اور قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں دونوں مفہوم میں بولا جاتا ہے, حلال کے لیے بھی لفظ طیب استعمال کیا جاتا ہے اور جو عمدہ چیز ہو اس کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, اور یہاں دونوں مراد ہیں. ظاہری طور پر بھی عمدہ ہونا چاہیے اور معنوی اعتبار سے وہ حلال. ایک چیز ہے دیکھنے میں بہت اچھی ہے لیکن وہ حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہے, تو وہ اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کی جا سکتی. حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب, اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ پاک اور حلال چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں. حرام چیز اگر اللہ کے راستے میں دی جائے تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. تو یہاں ویسے اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ بھی یہی بتلاتا ہے کہ اس سے عمدہ چیز, بعض لوگ گھٹیا قسم کی چیز لا کر کے دیا کرتے تھے صدقے کے طور پر, اس پر یہ نازل ہوئی ہے. تو اے ایمان والوں خرچ کرو تمہاری کمائی میں جو عمدہ ہے, وَمِن مَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور تمہاری زمین میں ہم نے جو پیدا کیا نکال کر کے دیا پیداوار میں سے, اس میں بھی جو عمدہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ, اور دیکھو ردی گٹیا قسم کا مال اس کا ارادہ مت کرو کہ اس کو اس میں سے اللہ کے لیے خرچ, یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے گٹیا چیز نہیں. آگے ہے یہاں تو اتنی چھوڑ دیا, وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا ان تُغْمِدُوا فِيهِ, کہ تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ ایسی گھٹیا چیز اگر تم کو کوئی دینا چاہے تو تم اس کو قبول نہیں کرو گے, الا کہ چشم پوشی سے کام لو, درگزر سے کام لو, ورنہ آپ بھی اس کو منظور نہیں کریں گے. آدمی کا مزاج کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو گھٹیا چیز ہی کو, نیا کپڑا آیا تو اب کیا کہیں گے, پرانا جوڑا دے دو کسی مسکین کو اللہ کے راستے, کھانا کھا چکے کچھ بچ گیا تو دے دو اللہ کے راستے, کوئی چیز پرانی ہو گئی دے دو اللہ کے راستے, یہاں تک کہ زندگی کا بھی وہی گھٹیا حصہ ہے. جوانی میں جب اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں قوا اعلیٰ درجے کے دیے ہیں تو ان چیزوں ان جوانی کے اس زمانے کو اللہ کی عبادت میں اللہ کی اطاعت میں اس کی یاد میں استعمال نہیں کرتے, اس وقت تو بس اسی میں عیش و عشرت کے اندر اور دنیا کی جو ہے وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں لگا ہوا ہے اور اللہ کی یاد میں کم مشغول ہے. بڑھاپا جب آئے گا کسی کام کے نہیں رہے, نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں ہاتھ, گھر میں سے بھی بہوؤں نے نکالا ہے, بڈھا جھک جھک کرتا ہے جا مسجد کے اندر, تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کے کہا اللہ اللہ کرو. یعنی زندگی, اب زندگی کا یہ وہ زمانہ ہے کسی کام کا رہا نہیں تو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا. خیر اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ بھی توفیق دے دیں تو بڑی سعادت کی بات ہے, سمجھا کہ نہیں. باقی یہ ہے کہ اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ تو وہ ہے کیا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسا ایسی اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں. اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ خود بنا تم کے آخری اللہ, تم خود تمہارے سب کے لیے کوئی ایسی چیز پیش کرتا تو تم قبول. لیکن یہ جو ہے جس کے پاس بڑھیا ہو اور وہ رضی ہو, اور اگر کسی کے پاس بڑھیا ہے ہی نہیں, جو ہے وہی ہے کم درجے کی چیز, تو وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب اس کو مرامت فرمائے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ مفاد, اب یہ روایت لاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس روایت کے راوی ہیں, جن کا واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت انس کے سوتےلے ابا ہیں, حضرت انس کے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ کا نکاح حضرت ام سلیم کا انہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. کان ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر الانصار بالمدینہ مالاً من نخل. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں کھجوروں کی مالیت کے اعتبار سے تمام انصار میں سب سے, یعنی ان کے پاس باغات بہت تھے کھجوروں کے. وکان احب اموالہ الیہ بیرحا, اور ان کے یہ کھجوروں کے باغات میں سب سے زیادہ محبوب ان کے نزدیک جو باغ تھا وہ بیرحا نام تھا اس کا. وکانت مستقبل المسجد وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب من ماء فيها طيب, اور وہ باغ حضرت ابو طلحہ کا بیرحا وہ بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا. اب تو مسجد نبوی کا جو نیا اضافہ ہوا ہے اس میں وہ اس باغ والی جو جگہ ہے وہ اندر آ چکی ہے, وہ مسجد نبوی کے ادھر سامنے کی طرف جو دروازے نکلتے ہیں وہاں پہلے علامت بھی, پہلے ذرا ظاہری علامت زیادہ واضح تھی, اب لوگ جب جانے لگے تو ویسے بھی ان لوگوں کو تو چھیڑے اسی چیز سے تو اس کو اور چھپا دیا انہوں نے بہرحال ہے. تو اب تو وہ حصہ اندر آ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسجد نبوی سے باہر ذرا دوری کے اوپر بالکل سامنے تھا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب من ماء فيها طيب, اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھار وہاں تشریف بھی لے جاتے تھے اور اس میں جو میٹھا پانی ہوتا تھا اس کو نوش بھی فرماتے تھے. قال انس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت قرآن پاک میں نازل ہوئی کہ تم کامل نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو, قام ابو طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے. وقال یا رسول اللہ ان اللہ تعالیٰ انزل علیک لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ پر یہ آیت نازل فرمائی جس میں باری تعالیٰ نے بتلایا کہ کامل نیکی اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک یہ اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہ کرو. وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَا, اور میرے اموال میں میری جائیدادوں میں میری ملکیتوں میں یہ بیرحا نامی باغ جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, بڑا قیمتی تھا. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْجُو بِرَّهَا وَذُكْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى, یہ باغ میری طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ ہے, میں اللہ تعالیٰ سے اس باغ کے خرچ کرنے پر اللہ کے راستے میں دینے پر نیکی کی اور اس کے ثواب کے اللہ کے یہاں ذخیرہ ہونے کی توقع اور امید رکھتا ہوں. بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ باب چونکہ بڑی چیز ہے اور قیمتی چیز ہے اور چھپنے والی چیز نہیں ہے, ورنہ میرا تو یہ چاہتا تھا کہ کسی کو یہ پتا بھی نہ چلے کہ میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے, لیکن یہ چیز چھپے گی نہیں, اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو ظاہر کرتا ہوں. فضا آ یا رسول اللہ اشاراک اللہ, یہ اب درخواست کر کے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب اس باغ کو آپ جہاں چاہیں اس کو آپ صرف کریں, استعمال فرمائیں, یعنی اللہ جہاں چاہیں خرچ کریں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی آدمی کوئی عمدہ چیز خرچ کرنا چاہتا ہو تو اپنے بڑوں کے ذریعے سے خرچ کروائے, وہ ان کے حوالے کرے کہ آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو. دیکھو یہاں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے اگر بڑے ہیں جن کے معاملات پر اور جن کی فیصلوں پر بالکل زیادہ اطمینان ہو تو اس طرح کی چیزوں میں ان کے ذریعے سے یا تو ان سے مشورہ لے کر یا ان کے حوالے کر دیا جائے, وہ جہاں چاہیں مناسب سمجھ کریں, اس سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل ذالک مال رابعٌ ذالک مال رابعٌ وقد سمعت ما قلت. اب یہ رابعٌ جو آیا ہے بعض روایتوں میں رائعٌ آیا ہے, رابعٌ ربعٌ سے ہے نفع بخش, تو یہ بڑا نفع بخش مال ہے, بڑا قیمتی مال ہے, نہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ثواب دینے والا ہے. اور بعض روایتوں میں یاد سے آیا ہے رائے ہوں, رائے روحوں سے ختم ہونے والا, یعنی اگر آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچہ نہ بھی کرتے تو بھی بارہ جی آپ کی ملکیت سے نکلنے والا ہے, یا تو یہ کہ زندگی ہی میں نکل جائے یا جب مریں گے تو اس کو چھوڑ کر کے جائیں گے. تو بارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ماشاء واہ واہ بخیل شاباشی کے لیے کہا جاتا ہے کہ واہ واہ یہ تو بڑا عمدہ نفع بخش مال ہے, یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے. وقت سمی تو ما قلت, اور تم نے جو بات کہی وہ میں نے سن لی. وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ, یہاں اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ آپ خود لے کر اس کو صرف فرماتے ان کو مشورہ دے دیا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کریں, تمہارے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں محتاج ہیں آپ ان کو دیجئے. ویسے بھی صدقہ اور صدقہ بھی جو اگر رشتہ دار محتاج ہو تو ان کو دینا دوسروں کے مقابلے میں افضل ہے, صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. فقال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ, چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اسی طرح کروں گا, یعنی آپ نے جو ہدایت دی ہے میں اپنے رشتہ داروں میں. چنانچہ حضرت عبی ابن کعب اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس بات کو تقسیم کر دیا. فقسمہ ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اپنے رشتہ داروں اپنے چچا دار بھائیوں میں چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا. چچیرے یعنی دور کے, وہ بالکل حقیقی چچا کی اولاد نہیں تھی, خاندانی یعنی رشتے کے چچا جس کو ہم بولتے ہیں خاندانی آدمی, یہ دونوں حضرات حضرت حسان اور حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس کو تقسیم کیا. میت کو قبر میں رکھنے کے بعد فاتحہ کا شرعی حکم ہے, فاتحہ کا مکمل طریق میت کو قبر میں رکھنے کے بعد دفن ہو چکنے کے بعد اس کے سراہنے پر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک اور اس کے پائنتی کے اوپر آمن الرسول سے لے کر آخر تک پڑھی جائے گی بس, اور بعد میں دعا کریں گے اس کے لیے. جو شخص رات کو دس مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر سوئے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت طلب کرتے ہیں. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ مجھے ابھی اس کی تحقیق نہیں, بعد میں وہاں پوچھ لینا, کتابوں میں دیکھ کر بتائیں گے. سفر میں عورت باہر ظاہر میں اتنے کہ ریلوے اسٹیشن پر وغیرہ جگہ ہے نماز پڑھ سکے, ہاں بھائی نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھ دیجیے اپنے برقعے میں رہ کر کے, برقعے میں تو ہے ہی وہ نماز پڑھے گی وہاں. پڑھی سکے تھے کہ پڑھنا ضروری ہے، اس کی وجہ سے نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. نیوٹا کھاؤں، ہاں یہ بھی مچھلی کی ایک قسم ہے. میں ایک سرکاری ملازم ہوں، ملازم کے وقت کی پابندی میں کوتاہی ہوئی اور سال میں مجھے 45 دن زیادہ چھٹی ملتی ہے، تو وہ میں جب چاہے تب لے سکتا ہوں، اور نہ لینے سے وہ میرے کھاتے میں جمع ہوتی ہے. اب جو کوتاہی ہوئی اس پر میں میری جمع چھٹی میں سے کم کرا کے ادا کر سکوں یا نہیں؟ ہاں، جمع چھٹی میں سے کم کرائیں اور اس دن کام کریں، ویسے وہاں چھٹی لکھوائیں اور اس دن کام کریں، تب تو ادا ہوگا، ویسے ورنہ پھر وہ جو ملتا ہے وہ لیں گے تو پھر کیسا ادا ہوگا. حج کرنے جاتا یا حج پڑھنے جاتا ہوں، کیا بولنا چاہیے؟ یہ جو زبان کے استعمال کی چیز ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ کسی عجیب سے پوچھو، مفتی کا مسئلہ نہیں ہے. لوگ بھی پوچھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ میں کیا پوچھنے جا رہا ہوں، مسئلے کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں. پہلے شہوت ہوئی اور اس کے بعد مزی نکلی، یعنی شہوت ختم ہونے کے بعد مزی اگر ہے تو اس پر غسل نہیں ہے، وضو ہے. اب مزی کیا بنی کیا اس کا فرق دیکھ لیجیے. انگریزی کپڑے، پینٹ اور شرٹ کا بیچنا جائز ہے، بیچ سکتے ہیں. یہ پینٹ اور شرٹ جو ہے، یہ کسی زمانے میں کسی مخصوص قوم کا لباس اور اس کا شعار سمجھا جا قومی لباس. اب مدت ہوئی اور وہ کسی مخصوص قوم کا، پہلے آج سے 100-150 سال پہلے پینٹ اور یہ انگریز آتی انہی کا لباس، جیسے دھوتی ہمارے یہاں سمجھی جاتی کہ ہندوانہ لباس. تو اسی طرح اب بعد میں پھر یہ ساری دنیا پہننے لگی، کسی قوم کا کوئی مخصوص اور قومی لباس رہا نہیں. کوئی پینٹ شرٹ پہنا ہوا دیکھ کر کسی کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ انگریز ہے یا یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، کوئی بھی وہ پتہ نہیں کون ہے. اس لیے اب وہ بات نہیں رہی، گنجائش ہے. پھر بھی وہ جو ہے ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے احتراز کریں. نفل روزہ سحری کے بغیر رکھ سکتے ہیں، ہاں رکھ سکتے ہیں، فرض بھی رکھ سکتے ہیں. سحری کے بغیر روزہ ہو جائے گا. اب یہ سحری کھانا اپنی جگہ پر سنت ہے، ثواب ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. باقی روزہ کے صحیح ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ایک مسجد کے اندر دوسری مرتبہ وہی فرض نماز کی جماعت ہو سکتی ہے جو شرعی مسجد ہے اس میں نہیں ہو سکتی. یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے اگر حاضر ناظر کا عقیدہ نہ ہو تو؟ کیونکہ ان کے ساتھ مشابہت ہے جو لفظ موہم ہو. اگر یہ ظاہر ہے کہ آپ یہاں یا رسول اللہ یہاں بول رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں، یہ تو پھر ایسا ہی ہوا کوئی دور سے کسی بڑے آدمی کو پکارے تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ اس طرح پکارنا جو ہے ادب کے، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعلمون انهم صبروا. وہاں جا کر قبر اطہر پر جا کر کے آپ سلام پیش کریں اور وہاں یا رسول اللہ کہیں، برابر یہاں سے یا رسول اللہ کہنے کا دور سے کسی کو بڑے آدمی کو پکار کے جو اس لیے وہی حکم ہو جائے گا. ٹائٹ کپڑے ایسے جس سے پوری باڈی کا شیپ نظر آتا ہو، اور ٹونکے کرتے یعنی ران تک اور رکوع کی حالت میں سوری نظر آئے، ایسے کپڑے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے. عورتوں کے لیے بھی نہیں، مردوں کے لیے بھی. ستر جو ہے اس کے دو مقصد ہیں، ستر میں دو چیز چھپانے کی ہے، ایک تو وہ جو کھال کا ظاہری رنگ ہے وہ، اور ایک ہے اس کا شیپ، وہ بھی چھپانے کا. اسی لیے کپڑے ڈھیلے پہننے چاہیے، تو ڈھیلے کپڑے پہننے کی صورت میں دونوں مقصد حاصل ہوں گے. اور جب ٹائٹ کپڑے پہنیں گے تو کھال تو نظر نہیں آتی لیکن وہ پورا شیپ نظر آتا ہے. تو وہ جو سفر کے دو مقصد تھے، ایک مقصد اس کا ختم ہو گیا. یہ درست نہیں. مسجد کے مال سے واٹر کولر یا ایئر کنڈیشنر خریدنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ دونوں چیزیں خرید کر مسجد کو دے دے, اس کے بعد لائف کا بھی کس کے ذمے ہے؟ واضح رہے کہ یہ دونوں چیزیں دینے کے بعد مسجد کا لائف بھی ہمیشہ زیادہ ہی آتا رہتا ہے. اصل میں اب ایسی چیزوں کا مدار عرف پر رہتا ہے. کسی جگہ اگر عرف, جیسے اب پنکھے, کسی زمانے میں پنکھے نہیں تھے, آج کوئی یہ پوچھنے والا بھی, اس کو بھی پنکھوں کے متعلق کبھی سوال نہیں پیدا ہوگا کہ پنکھوں کا, پنکھوں کی وجہ سے بل زیادہ آتا ہے تو مسجد کے پیسے میں سے دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے, کیونکہ اس کا عام رواج ہوگا. سمجھا گئے؟ تو اسی طریقے سے یہ ایئر کنڈیشنر کا بھی حال ہے. کسی علاقے میں اس کا زیادہ جو ہے رواج ہونے کے نتیجے میں اگر وہ ہر جگہ لگایا جا رہا ہے, جیسے کہ پنکھا, جیسے پنکھا بھی پہلے جو خوشحال لوگ ہوتے تھے ان کے گھروں میں پنکھے ہوتے تھے, ورنہ عام گھروں میں پنکھے نہیں ہوتے. اب پنکھا, پنکھا کیا اے سی, جھونپڑوں میں بھی اے سی ہے, جو فرق نہیں ہوتا. تو اصل یہ چیز جو ہے اس کا مدار انہیں چیزوں کے اوپر ہے. تو اب مسجد میں کسی جگہ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے کہ وہاں یہ چیز, تو اس صورت میں اس مسجد کی آئی ہوئی رقم میں سے اس قابل ادا نہیں. جہاں ایسا علاقہ ہے کہ وہاں ہر جگہ تمام مسجد میں اس طرح کا لگایا جا سکتا ہے, ایسے لگا سکتے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما, ہماری اولادوں کو علوم نافع, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اقوال, بری صحبتوں, برے ماحول کے اثرات سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے جو بندے حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے سفر کو آسان کر دے, وہاں کے انوار و برکات سے ان کو مالا مال فرما, وہاں کے قیام کو صحیح طریقے سے وصول کرنے کی توفیق عطا فرما, حج مبرور اور زیارت مقبولہ سے مالا مال فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ خلافت راشدہ کے نحس پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.